تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات نقل کیے گئے. آپ کا ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو یاد رکھ لے اور پلے باندھ لے تو ساری زندگی کے لیے نسخہ اکثیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے طور پر بتا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احرص علی ما ینفع ان چیزوں کی حرص کرو جو تمہیں نفع پہنچانے والی. مراد ہے وہ افعال وہ اعمال جو تمہارے لیے آخرت میں نفع کا سبب ہو سکتے ہیں ان کی حرص کر. ویسے تو حرص بری چیز ہے, منع کیا گیا ہے. مال کی حرص, دنیا کی حرص, شہرت کی حرص, نام و نمود کی حرص, دولت کی حرص, ان تمام قسم کی حرصوں کو منع کیا گیا ہے اور یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑا عیب ہے کہ وہ ان کی حرص کرے. اس میں انسان کے لیے جو راستہ بتایا گیا ہے وہ ہے قناعت کا. تو جو کچھ جائز طریقے سے کوشش کر کے مل رہا ہے اس پر قناعت کرو, اس کو یہ سمجھو کہ میرے لیے یہی بہتر تھا. اور مزید کی حرص اس معنی میں کہ اور زیادہ مل جائے اس حرص سے بچو. دنیا میں تو یہ تعریف کی گئی, کیونکہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات کبھی پوری نہیں کر سکتا, سارے دنیا کسے تمام نہ کرتا. بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا سرمایہ دار, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو. جیسا پہلے حدیث سنا چکا ہوں کہ فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک واپس سونے کی مل جائے گھر کر تو چاہے گا کہ دوسری بھی مل جائے, اور دو مل جائیں تو چاہے گا کہ تیسری بھی مل جائے. اور فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب, ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بن سکتی. جب قبر میں جائے گا مٹی ہی پیٹ بھرے گی اس کا, دنیا کے اندر اس کا پیٹ کوئی اور چیز نہیں بن سکتی. ہاں اگر کوئی چیز پیٹ بھر سکتی ہے تو وہ قناعت ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے جائز حلال طریقے پر, ہر جائز اور حلال کوشش کے نتیجے میں اس کے اوپر بچ گئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اس کے سوا کوئی راستہ ہے. تو دنیا میں تو صرف مضموم ہے, بری چیز ہے, اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن آخرت کے کاموں، آخرت کے کاموں میں، اعمال خیر میں، نیکی کے کاموں میں پھر اچھی، یہ خیال کرنا کہ پورا یہ نیک کام کرتا ہے میں بھی کروں، فلاں کو یہ نعمت دین کی حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ نعمت، یہ حرص مطلوب ہے، پسندیدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بڑے حریص تھے نیکیوں کہ نیکی مل جائے کسی طرح، ہمارے نام اعمال میں کسی نیکی کا اضافہ ہو جائے. اس لیے کہ سرکار جو آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی تھی کہ حرص علی ما ینفع. قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ مسابقت کرو، ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکی کا معاملہ، اور حرص کرو نیک کاموں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی راوی کی حدیث کے وہ پہنچے، ان کا تو کام ہی تھا جہاں گئے تو حدیث سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا سنانا، جہاں جاتے وہ یہی گفتگو تھی، یہی چرچا تھا. تو عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنازے میں جنازے کی نماز پڑھے، کسی کے مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھے تو اس کو ایک تیرہ اجر ملتا ہے، اور اگر جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ بھی چلے پیچھے دفن میں شریک ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو ایک تیراک اور ملتا ہے، اور وہ اور فرمایا کہ یہ دو تیراک جو ملتے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا تیراک ہے، چھوٹا تیراک جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے جتنا بہت کا پہاڑ، اتنا اجر ہے. بلکہ ایک اور روایت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے انتقال کے موقع پر اس کے نماز جنازہ سے پہلے، کفن دفن سے پہلے ان کے گھر والوں کے پاس جائے تاکہ ذرا ان کی تسلی ہو، حیات بدے اس کے کام میں ہاتھ بٹھائے، تو وہاں جائے تو ایک تیراک جانے کا، پھر ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو تو ایک اور تیراک، اور پھر نماز جنازے کے ساتھ چلے تو ایک اور تیراک، اور دفن میں شریک ہو جائے تو ایک اور تیراک، بس چار تیراک کا ذکر فرمایا. اب تیراک اس لیے کہہ دیا کہ تیراک کے زمانے میں سونے کا یا چاندی کا ایک گھر ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے شاید، تیراک سونے کی ایک خاص مقدار کا کو تیراک کہا کرتے. تو آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، در حقیقت اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس انسانی زبان میں کوئی صحیح لفظ نہیں ہے. اس واسطے کہ ترجمہ اگر ہم جو حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں جنت کے اندر اپنے بندوں کے لیے، وہ ایسی ہے کہ مالا عین الرات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے ان کا حال نہیں سنا، کسی بشر کے دل پر ان کا واہوا بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے اندر رکھی. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ اجر ملے گا ثواب ملے گا، تو وہ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ تصور میں نہیں آئی، آنکھ سے دیکھی نہیں، کان سے سنی نہیں، خیال میں ان کا تصور نہیں آیا. جو تصور میں نہیں آئی تو ان کو بیان کیسے کریں؟ بیان تو کوئی ایسی ایسے ایسے کریں گے جو ہم جانتے ہیں، اور جب وہ تصور ہی میں نہیں آئی تو ان کو الفاظ سے بیان کیسے کیا جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اجر کا بیان فرماتے ہیں تو اس کے لیے الفاظ تو موجود ہیں نہیں انسانی لغت میں، تو ہمارے آپ کو سمجھانے کے واسطے وہ لوگ استعمال کروا لیتے ہیں جو دنیا کے اندر مشہور معروف ہے. تو دنیا کے اندر چونکہ تیراک ایک پیمانہ تھا، ایک وزن تھا سونے چاندی توڑنے کا، اس واسطے آپ نے تیراک کے اندر استعمال کروا لیا، لیکن تیراک تو اتنا ہلکا ہوتا تھا کہ ایک امید اٹھا لو، اتنا ہلکا وزن ہوتا تھا، لیکن آپ نے فراق کا لفظ استعمال کیا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ فراق یہ دنیا والا فراق نہ سمجھنا، وہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے، اپنی عظمت میں، اپنی کثرت میں، اپنی عظمت شان میں اور پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو فراق آج کو کہہ دو یہ فراق ملے گا تو کچھ ایسے ہی ہوگا، یعنی معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن سرکار دوارا ساتھ وضاحت فرما دی کہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا، اور یہ جو فرمایا اور پہاڑ سے بھی زیادہ یہ بھی اس کو بیان کر سکیں. تو اس واسطے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ہمارے آپ کے کچھ سمجھ میں آ جائے. حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی حضرت عبداللہ بن عمر کو. عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا لگتا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک سوائے دین کے کوئی مشورہ نہیں تھا. طاعات میں لگے ہوئے, عبادات میں لگے ہوئے, دن رات ایک ہی کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربادی ہو جائے. تو سنا بھی یہ حدیث ابو ہریرہ نے. جب یہ حدیث سنی تو سنتا تھا کہ واقعی تم نے سنا ہے رسول اللہ صاحب کو یہ فرماتے ہوئے. میں نے تو پہلے میں نے نہیں سنی تھی یہ بات پہلے. انہوں نے کہا میں نے خود سنا. بہت آئے تھے کے پاس سے معلوم کیا اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی سنی کبھی یہ صاحب نے یہ بات فرمائی. تو فرمایا سنتے ہی جو جملہ زبان سے نکلا عبداللہ بن عمر کے وہ یہ ہے کہ لقد فرقنا فی قراری کا کثیرا. کہ آئے افسوس ہم نے کتنے تیراک ضائع کر دیے, اب تک کتنے تیراک ضائع کر دیے. اگر پہلے یہ حدیث معلوم ہوتی تو اس موقع کو چھوڑ دینا. جب بھی کوئی جنازے کی نماز ہوتی, جب بھی کوئی جنازہ سامنے آتا تو کچھ چیزیں چلتے تو تیراک وہ حاصل ہو جاتا. تو افسوس کہ ہم نے وہاں سے تیراک چھوڑ دی. اب یہ کوئی فرض نہیں تھا, واجب نہیں تھا, لیکن ایک فضیلت سنی اس عمل کی تو دل میں حرص پیدا ہوئی کہ یہ کام یہ مجھے بھی مل جائے. یہ ہے کہ حرص علی ما ینفعک, کہ جو تمہیں نفع پہنچانے والی چیز ہے آخرت میں اس کی حرص کرو اور یہ دیکھو کہ کس طرح مجھے وہ حاصل ہو جائے, کس طرح مجھے مل جائے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا یہی حال تھا کہ حریص تھے کہ کس طرح مجھے یہ کوئی نیکی میرے نام ہے آواز میں بڑھ جائے, کوئی طبیعت مجھے حاصل ہو جائے. یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ ہم سنتے رہتے ہیں وعدوں میں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, وعدوں میں سنتے ہیں جو فلا عمل کا یہ ثواب, فلا عمل کا یہ ثواب, فلا عمل کا یہ ثواب, تو یہ در حقیقت اس لیے ہے تاکہ ہمارے دل میں حرص پیدا ہو. فضائل اعمال, نوافل, مستحبات اگرچہ واجب نہیں, فرض نہیں, لیکن ان کی حرص ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو اس سے یہ دولت ملے. اللہ ان حضرات کو اللہ تبارک مطالعہ توفیق ادا فرماتے ہیں کہ یہ حرص دین کی حرص ادا فرماتے ہیں. تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس طرح کوئی نئی نیکی ہمارے نام اعمال میں بڑھ جائے. حضرت حکیم احمد مار خان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے تھانہ بھون سے کسی جگہ دعوت میں دلی گیا ہے, اور ایسی جگہ دعوت میں جانا تھا کہ جو کہیں گاؤں وہاں تھا پیدل جانا تھا, اور ساتھ میں اہلیہ محترمہ بھی تھی, وہ بھی ساتھ جا رہی تھی, اور کوئی بھی, اور جنگل سے گزرنا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ کسی کی دعوت جو گاؤں کہیں دور دراز گاؤں, اس کے اندر محنت کر کے مشقت کر کے چل کے جانا, یہ ظاہر چاہے کہ مسلمان کی دلداری ہی مخصوص تھی, یہ خود بتا کر خود ثواب کا کام تھا. چاہے جب جنگل میں پہنچے میدان آیا تو ایک خیال آیا کہ بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کو ہر وقت ممکن رہتی ہے کہ اس لمحے سے کس طرح ہم فائدہ اٹھا لیں کہ اس سے کوئی نئی نیکی ہمیں مل جائے, نئی فضیلت حاصل ہو. خیال یہ آیا کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں پر عمل کی توفیق ہوئی, اللہ تعالیٰ نے توفیق ادا کروائی, لیکن ایک سنت ایسی ہے جس پر عمل کا موقع ابھی تک نہیں ملا. اور وہ سنت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ ایک دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, اور راستے میں کوئی میدان پڑتا تھا اس سے گزر کر جانا تھا, اور اوپر ممین حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کیا عائشہ کیا میرے ساتھ دوڑ لگاؤں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لگاؤں. تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگا. مگر یہ جنگل تھا, صحرا تھا, کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں, اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت عائشہ مخصوص طرح فکر کیا تھا, حضرت عائشہ کی دلداری, اور امت کو یہ تعلیم کہ بہت زیادہ بزرگ بن کے بیٹھنا, بہت زیادہ درویش بن کے بیٹھنا, اور اپنے آپ کو ریزائز کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. آدمیوں کی طرح رہو, انسانوں کی طرح رہو دنیا. تو یہ تعلیم دوڑ ہے. اور ایک مرتبہ نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دو مرتبہ رہے, ایک مرتبہ تو اس طرح, ایک مرتبہ ایک اور موقع پر. فرماتی ہیں کہ پہلی مرتبہ سرکار دوارے کی وجہ سے مجھ سے آگے نکل گئے, اور دوسری مرتبہ جب لگائی تو اس وقت آپ کے آقا جس کو مبارک کرا, جس بدن بھاری ہو گیا تھا اور میں ہلکی پھلکی تھی, تو اس وقت سے میں آگے نکل گئی, آپ کا حضرت پیچھے رہ گئی. تو حضرت حاجی محمد مانا خان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خیال آیا کہ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے سنتوں میں عمل کرنے کی توفیق دے دی, لیکن یہ سنت ہے اور اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا. تو سنت کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا, اس عمل کے کرنے کی نیت سے فرمایا دوڑ لگائی اٹھ جاتا. اب ظاہر ہے کہ کوئی شوق میں شوق آ رہا تھا دوڑ لگانے کا, دل چاہ رہا تھا, لیکن یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بھی, جس عمل کے اوپر بھی عمل کی توفیق ہو جائے کسی وقت, جو نعمت ہے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک بتا رہا کہ آج وہ ثواب کا موجب ہے وہ بھی ضرور. یہ ہے صرف اتباع سنت کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ اعمال کی ہم کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے سب یہ تعلیم ہے. فرمایا کہ یہ ہر سالہ معیم پر جس جو چیز نفع دینے والی ہے اس کی ہٹ کرو. اور کیا جملہ آپ نے احساس فرمایا, وسطین بلّہ والا تاج بابا کا ایسا ہوتا ہے کہ دل میں خیال آیا کہ تھوڑا نیکی کرنی چاہیے, دل میں خیال آ گیا یہ کوئی نیکی کا کام ہے, تھوڑا نے کیا تھا سنا, دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی کریں, دل سوئی. لیکن ساتھ ہی سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے بس کا نہیں, یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے, ہمارے بس کا نہیں اور ہم نہیں کر پائیں گے یہ کام. تو فرمایا کہ جب یہ خیال ہے اس کے بعد کہ یہ کام میرے بس کا نہیں, میری قدرت سے باہر ہے یا میں میری استطاعت سے باہر ہے, میں اس کو کر نہیں سکتا, تو بھی ہلس نہ چھوڑو, وہ ہلس چھوڑو نہیں بلکہ کیا کرو, وقت ٹائم گلا اللہ سے مدد مانگ. جو یہ خیال ہے کہ ہلس تو پیدا ہوئی ہے, شوق پیدا ہوا ہے کہ یہ کام کروں, لیکن دل میں ڈائیا پیدا ہوا لیکن ساتھ یہ ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا, میرے حالات نہیں, میری استطاعت نہیں, میری طاقت نہیں, میری قوت نہیں. تو جب یہ خیال پیدا ہو تو بجائے اس کے چھوڑ بیٹھو اس ہلس کو, اس شوق کو, بلکہ شوق کو برقرار رکھو, ہلس کو برقرار رکھو اور اللہ سے مدد مانگو کہ یا اللہ یہ نیک کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے, میرے بس میں نہیں آ رہا, میری قدرت نہیں ہو رہی, اے اللہ تیرا مت سے اسباب پیدا فرما دیجیے کہ میں یہ کام کروں. وسطین بلّہ اللہ سے مدد مانگو, بلا تعجب عاجز نہ بنو, عاجز نہ بنو, یعنی یہ مت سمجھو کہ آپ نہیں کر سکتے مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ, نہیں. ارے جس کا اللہ اتنا قادر مطلق ہو, جس کا اللہ ہر چیز پر قادر ہو, اللہ کے شہر قدیم, تو وہ عاجز کیسے ہوگا؟ اس کو اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھنا چاہیے, وہ چاہیے کہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میرے بس میں تو نہیں ہے, آپ کی قدرت میں ہے, اپنی رحمت سے اس کی توفیق مجھے دے, اس کی ہمت مجھے دے, اس کی طاقت مجھے دے. تو کوئی نیک سے نیک عمل ہو تو یہ سوچ کر کتاب مجھ سے نہیں ہوتا, یہ مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ اور اس کا خیال ہی چھوڑ دو, اس کی ہرس ہی چھوڑ دو, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ سنا کہ نیک لوگوں کو کے بارے میں شراب کو اٹھتے ہیں, تعجب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا فکر فرمایا ہوتا کہ اس کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے رات کے وقت میں جدا رہے ہیں. قرآن کریم نے وقت تاریخ بیان فرمائی کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھڑے رہتے ہیں. سنا دل میں کچھ ایک مومن کا شوق پیدا ہوتا ہی ہے کہ یا اللہ کہیں ہمیں بھی توفیق ہو جائے, لیکن ساتھ ہی سوچتا ہے کہ میرے آرام تو ایسے ہے کہ میں اس پر قادر نہیں. تو اب یہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ سوچ لو کہ بھائی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, میرے وقت تو ہے نہیں, بس مایوس ہو کر اور خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ. نہیں, فرمایا کہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا, اس ٹائم باللہ اللہ سے مانگو, یا اللہ میرا دل چاہ رہا ہے میں, مجھے بھی یہ توفیق ہو جائے, لیکن میری نسبت جواب دے جاتی ہے, میری آنکھ نہیں کھلتی, میری نیند پوری نہیں ہوتی, یا اللہ آپ کی رحمت سے آپ اپنے اپنے کو جو کرو مجھے ادا کروا دیجیے. آج اس نمبر آج یہ بول کر میں چھوڑا کیوں خوش سمجھ لیجیے, دیکھ کے جب اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے یہ عمل کی توفیق ادا کروا دیجیے, تو مانگے گا تو دو حال سے کھا لے گا, یا تو اس عمل کی واقعی لتائج طرف سے توفیق ہو جائے گی مقصود حاصل, اور اگر فرض کرو توفیق نہیں ہوئی اس کی تو انشاءاللہ اس عمل کا ثواب ضرور مل جائے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دل سے شہادت طلب کرے, یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے مجھے شہادت ادا فرما دیجیے اپنے راستے میں, اس بات کی توفیق دیجیے کہ آپ کے راستے میں جان دے کر شہید ہوں. جو جب سچے دل سے یہ دعا مانگتا ہے تو فرمایا کہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإما تعالیٰ فراجی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں چاہے جس کا فرما رہا, اگر سے جہاد کا موقع نہیں ملا, اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا بتا ہے, لیکن جس طرح پر بتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شہیدوں کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ سے مانگو, اس لیے فرمایا کہ یا تو ملے گا, نہیں ملے گا تو ڈر کے بول ملے گا. عبداللہ مبارک کا کتنا سنایا مرتبہ, عبداللہ کا مبارک رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت میں کھڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, رات بھر جا رہے ہیں. انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا گزری, تو فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑا درخت فرمایا, بڑے درخت کا معاملہ کیا, مسرت فرما دی اللہ تعالیٰ کا خیال ہے اور بڑا درجہ اس نے دیا مجھے جس کا میں استحکام ہو جاتا, لیکن درجہ تو بہت ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن جو درجہ میرے سامنے رہنے والے ایک لوہار کو نصیب ہوا وہ درجہ مجھے نہ مل سکا, اس سامنے جو لوہار رہنے والا لوگ جس نے خاص دیکھا اس نے پتا نہیں کون لوہار ہوگا, چاہے بات ستا بڑے بلا وبارک کے لیے آگے بڑھ گیا, جا کے بیوی سے پوچھا کہ یہ تمہارا شوہر کیا کیا کرتا تھا, کون سا ایسا نیک عمل تھا اس کا, تو بیوی نے بتایا کہ جی ویسے تو کچھ نہیں, دن رات میں لوہا بیچتا تھا, لیکن دو باتیں میں نے ضرور سن دیجیے اس کی, ایک تو یہ کہ جب لوہا بیچنا ہوتا تھا اور اس وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو جس وقت اس نے اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے مارنے کے لیے تو اتنا بھی دوڑا نہیں کرتا تھا کہ وہ سب مار دے لوہے پر, وہی چیز نے اس کو چھوڑ کر اور سیدھا مزید میں چلا دیکھ لیجیے دیکھا اس کا. اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی مجھ سے کہا جاتا تھا, مجھ سے کبھی کبھی کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ سامنے دلہا ہوا ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں, یہ رہتے ہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں, رات میں دیکھتا ہوں ساری رات کھڑے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہے اور ان کو یہ توفیق دی ہے کہ کر رہے ہیں, اگر ہمیں بھی مجھے بھی اپنے معاش کی فراغت کی فکر سے فراغت ہوتی تو میں بھی کر لیتا یہ کام, میں بھی رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جایا کرتا, یہ کہا کرتا. تو بزرگوں نے فرمایا کہ در حقیقت یہ جو کہا اس نے کہ کاش مجھے بھی یہ نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگا کہ یہ چیز مجھے بھی مل جائے, تو اگر کے اس کا موقع نہ مل سکا کہ ساری رات کہا رہے لیکن آخرت کے دلائے ہمارے سے آگے بڑھ جائے. یہ ہے حسرت ہمارے حضرت والد واجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ واقعہ سنا کر کہ یہ ہے حسرت نایا, حسرت نایا, یہ حسرت جو ہے بعض اوقات یہ بھی انسان کا کام بنا دیتی ہے, یہ بھی کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے جس نئے عمل کا خیال آئے کسی کا سنو تو برا یہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کی ہرس دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ کہاں ہمیں مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کو پڑھائے صحابہ, یعنی ایسے صحابہ جو مالی اعتبار سے خاص اچھے سے بھی پیسے ویسے نہیں تھے, تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایک فکر میں ہیں, فکر یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو بڑے دولت مند جن کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہے, اب دیکھیے یہ فرق ہے سوچ کا, آج ہم اگر اپنے سے بڑے زیادہ دولت مند مالدار کے بارے میں سوچتے ہیں تو رش اس بات پر ہوتا ہے کہ دولت اس کے بعد زیادہ بڑے زیادہ ہو رہا ہے, لیکن سارے کرام رضی اللہ اجمعین کو جو حسرت ہوئی وہ یہ نہیں کہ پیسے زیادہ ہے بڑے زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے عرض کیا کہ خدا کو جو ہمارے مالدار بھائی ہیں ان کے اوپر ہمیں رش آتا ہے, رش یہ آتا ہے کہ کیونکہ جب ان کو پیسے دیے یا صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اور صدقہ خیرات اتنا کرتے ہیں تو ان کی نیکیاں بہت بڑھ جاتی ہیں, ان سے گناہ حسر کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات خراب ہوتے ہیں. بغیر آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں, اور جو جسمانی عبادت ہے وہ بھی ہم کیسی کرتے ہیں, جب ہم جسمانی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور پیسہ ان کو زیادہ ملا ہوا ہے پیسے کی وجہ سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, لہٰذا آخرت کے درجات میں وہ بڑے چلے جا رہے ہیں اور ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ان کے درجے وہ نہیں پا سکتے اس واسطے کہ ان کے پاس پیسہ دیا پیسہ ہے ہمارا پیسہ نہیں ہے ہم سر نہیں کر سکتے. میں سوچ کا فرق دیکھیے آج جو ہے یہ بڑی زور سے یہ نعرے لگا جاتا ہے طبقاتی امتیاز, یہ فقیر یا غریب, یہ غریب یہ امیر, یہ تو وہ اس واسطے کے ساتھ اس کو کیوں زیادہ مل گیا مجھے ملنا چاہیے تھا, وہاں یہ نہیں کہ اس کو زیادہ مل گیا تو ہمیں ملنا چاہیے تھا, فکر یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے جو صدقہ کر رہے ہیں اس سے اجر و ثواب زیادہ سمیٹ رہے ہیں اور ہمیں وہ اجر و ثواب مل نہیں سکتا, اس واسطے کہ ہم صدقہ کرنے کے لائق ہیں. کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم کر لو پابندی سے تو یہ جتنے مالدار لوگ صدقہ وصدقہ کرتے ہیں اس کا جتنا ثواب ہے وہ سارا کا سارا تمہیں مل جائے گا اور تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا ثواب میں, اور بعد میں بھی جو آئیں گے لوگ ان کو کبھی تم ہی زیادہ رہو گے. اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ, دس مرتبہ الحمدللہ, دس مرتبہ لا الہ الا اللہ, دس مرتبہ اللہ اکبر, یہ کہیے گا. اور بعد میں تو دس کے الفاظ ہیں, بعد میں دوسری فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تلقین فرمائی اس میں تحقیق ہوتے ہیں, تحقیق کی رسمی بات میں جو کہہ رہی ہے تو اس کے الفاظ, مگر وہاں پر اس روایت میں دس مرتبہ کہتے ہیں جہاں تک تو دس دس مرتبہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ رہے, تو وہی سوال جو تمہارا جو تمہیں جو ان لوگوں کو مل رہا ہے صدقہ وصدقہ کرنے کا وہ سب تمہیں بھی مل جائے گا, یہ ان سے فرمایا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرما دیا کتنے سوال مل جائے, اگر یہی کام مالدار نے شروع کر دیا پہلے, مالدار لوگوں نے یہی کام شروع کر دیا کہ ہر نماز کے بعد انہوں نے بھی دس دس مرتبہ کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کا جو اسکال تھا وہ سبھی برقرار تھا, پھر انہوں نے وہ بھی سمیٹ لیا اور آگے بڑھ. تو جواب اس کا یہ ہے اس کا در حقیقت بدلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ عمل تو آپ نے تلقین فرما دیا کہ یہ عمل بڑا اجر و ثواب کا ہے اور نیک عمل ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے اجر و ثواب سے نواز دے, لیکن حقیقت جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ان کو حسرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم بھی وہی کام کریں جو مالدار کرتے, اور اس کا شوق ہو رہا ہے, اس کی ہلس ہو رہی ہے, تو اللہ تبارک بتانا ہے اس ہلس کی برکت سے ان کو وہ چیز عطا فرما دے, وہ چیز عطا فرما دے جس کی ہلس کر رہے ہیں, کہ چاہے اگر جب صدقہ نہیں کیا برکت کا ثواب, خیرات نہیں کی مگر خیرات کا ثواب, اور اللہ کے راستے میں پیسے خرچ نہیں کیے مگر خرچ کرنے کا ثواب یہ مل رہا ہے اس حسرت کی وجہ سے, اس پر ایک اضافی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دیا کہ یہ عمل کر لو تو ان سے آگے بڑھ جاؤ گے, تو کیا ابھی تک ان کو اس کا پتا نہیں, تو اس سے اس کے لیے آگے بڑھ جاؤ گے, اگر فرض کرو وہ بھی شروع کر دے تو ابھی یہ پیچھے نہیں رہیں گے اور کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکے گا, اس واسطے کہ حرص ہے, شوق ہے, حسرت ہے, ارادہ بھی ہے کہ اگر ان جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہم یہ کام کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز دے. اللہ تو انسان کا جو یہ حرص اور ارادہ ہے اور نہ کر سکنے کی حسرت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے انسان کو پہنچا دیتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ جب کوئی نیک عمل سنو اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ ہمارے بس کا نہیں نظر آ رہا تو اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو وہی کام کرنے کی توفیق دے دیں گے یا ورنہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. تو بتائیے یہ کیسا نسخہ نسخہ کی بھی آیا کہ نہیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل سنے انسان اس کی حفظ کرے اللہ سے مانگے انشاءاللہ ملے اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو ایک تو یہ اس کا ایک حدیث کا ایک حصہ تو یہ ہے جس میں نیک عمل کی حفظ کی تلقین فرمائی گئی. اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. کہ اگر کبھی تمہیں دنیاوی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچ جائے, اور کون ہے جسے نہیں پہنچتی, کوئی ہے دنیا میں ایسا جس کو تکلیف نہ پہنچتی ہو, ہر ایک کو پہنچتی, تو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, اگر یوں کر لیتا تو یہ تکلیف نہ پہنچتی, اگر فلاں کام کرتا تو یہ نہ ہوتا, فلاں فلاں جگہ پر چلا جاتا, فلاں ڈاکٹر کا علاج کر لیتا تو یہ بیماری نہ ہوتی, یا میرے فلاں حدیث کو موت نہ آتی وغیرہ وغیرہ. یہ جو اگر مگر انسان شروع کر دیتا ہے کہ اگر ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا, فرمایا کہ تکلیف پہنچنے کے بعد یہ نہ ہو, بلکہ کیا کہا, قل قدر اللہ, یہ کہا کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت یہی تھی, ایسا ہی ہونا تھا, ما شاء فعل, اور اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا. یہ کہا, باقی یہ کہ جو فلاں کام اگر کر لیتا تو یہ ہو جاتا, فلاں کام کر لیتا تو یہ ہو جاتا, وہ کسی کا کوئی جہاں مسجد ہو گئی اور وہ کہتا ہے کہ جی سوچا جو فلاں ڈاکٹر کا علاج نہ کیا وہ کر لیتے تو یہ بات نہ ہوتی, کسی کا چوری ہو گئی کہ اگر یوں اس کی کر لیتے حفاظت تو چوری نہ ہوتی, کسی کا ڈاکہ پڑ گیا یہ نہ ہوتا تو ڈاکہ نہ پڑتا, یہ نہ ہوتا تو یہ فلاں کام کر لیتے تو ہر سنت لے جاتا. یہ ہر چیز مت کہو, بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی, فإن لو تفتح عمل الشیطان, کیا جیت اللہ صاحب فرمایا, اس لیے کہ فرمایا کہ یہ جو اگر ہے کہ اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, یہ لو یعنی اگر کا لو یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے, یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا. عجیب و غریب تعلیم ہے, یہ عجیب علم ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور اپنے عمل سے اس کا اصول ہمارے دلوں میں استعداد پیدا فرما دے, تو یقین رکھے اس دنیا میں سکون کا, عافیت کا, اطمینان کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں, کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جس کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ناگوار واقعہ نہ پیش آیا ہو, نہ پیش آتا ہو, کوئی تکلیف, کوئی صدمہ, کوئی غم, کوئی دکھ, یہ انسان اس سے کوئی انسان اس سے خالی نہیں. اب کہہ چکا ہوں پہلے کہ یہ ایسا عالم ہے ہی ایسا کہ اس میں خوشی بھی خالص نہیں, غم بھی خالص نہیں, زیادہ دکھ تو آئے گا, تکلیف تو ہوگی, رنج تو پیش آئے گا, اگر یہ چاہو ساری دنیا کے دور خرچ کر کے کہ کبھی کوئی رنج نہ آئے, کبھی کوئی صدمہ نہ ہو, کبھی کوئی تکلیف نہ پیش آئے, کبھی نہیں ہو سکتا. ارے تو ہماری تمہاری کو کیا حقیقت ہے, ہم بھی آئے ہیں مصطفی السلام جو اللہ کے لاڈلے, اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے لاڈلے, لاڈلی مخلوق, اٹھ کے ساتھ آئے ہیں سرواد سے, ایسے ایسے آئے ہیں جو فرما دیا کہ اچھا دنیا سے فلاں الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ تکلیفیں اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو پیش آتی ہیں, پھر جو سب جتنا قریب ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام سے اتنی ہی تکلیفیں اس کو پیش آتی ہیں. تو صدمے اور تکلیفیں تو پیش آئیں گی, آنی ہے, سارے دنیا کے زمین آسمان کے گلابے ملا لو, سارے وسائل خرچ کر لو, سارے انتظامات کر لو, لیکن پیش آئے گی, تکلیف سے نجات نہیں مل سکتی, یہ تو طے ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ بات میں سمجھنے کی ہے, ہوتا کیا ہے کہ ہم آپ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی صدمہ پیش آیا, تکلیف پیش آئی, تو رنج تو ہوتا ہی ہے, چلو رنج میں گزارے سے ٹھیک ہے, صدمہ بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, کوئی بات نہیں, لیکن آگے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے یہ کیوں ہو گیا, اور اگر فلاں کام کر لیتے تو یہ نہ ہو رہا, یہ فلاں وجہ سے ہو گیا, فلاں سبب سے ہو گیا, اگر یہ کام کر لیتے تو نہ ہوتا, اس کا نتیجہ کیا ہے کہ حسرت بڑھتی ہے, وہ غم جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے اور وہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائے افسوس یہ رہ گیا, یہ کام رہ گیا, تو اس حسرت میں اضافہ اور تکلیف بڑھتی ہے اور صدمہ ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ پیدا ہو جاتا ہے, اللہ بچائے, اللہ بچائے, شکوہ پیدا ہو جاتا ہے, جو میری میرے مقدر میں رہتی تھی یہ ساری مصیبت ماض اللہ میری کس حصے میں آئے میری رتی میں آئے تھی یہ ساری جب شکوا ہر انسان شکوے میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ بچائے اللہ بچائے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری مصیبتیں وبال بن جاتی دنیا میں تو خرابی ہوئی تھی تکلیف اٹھائی تھی آخرت کے اندر بھی یہ تکلیف بجائے اجر کا سبب بننے کے الٹا گناہ کے سبب بن رہی ہے اس بنا پر اللہ بچائے اس آپ کو بڑھتا جائے بڑھتا جائے اللہ بچائے کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ راستہ عافیت اطمینان حاصل کرنے کا سوائے اس کے کچھ نہیں اور یہی واقعہ بھی کہ یوں سمجھو کہ جو کچھ ہوا اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ہوا تصرف اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ہوا اور میں کیا جانوں حکمت کو اور مسئلہ کو میں کیا جانوں کہ کس چیز میں حکمت اور مسئلہ تھی وہ جاننے والے ہیں ان کے صاحب کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے وہی حکمتیں میں جانتے ہیں وہی مسئلہ جانتے ہیں ایک حقیق جیلا وہ کیا پہچانے گا اس کائنات کے مسئلہ اور حکمتوں کو کیا چیز مسئلہ کے مطابق کیا چیز مسئلہ کے خلاف تھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے بے شک ہو رہی ہے اور اللہ نے سبنا کرنے کی اجازت دی رونے کی بھی تھی روئے بھی تو وہ بلایا تھا اللہ نے رونا بھی پتا رونا بھی پتا یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ رونا جو ہے کسی مصیبت کے موقع پر ناجائز ہے یا بری بات ہے کچھ بری بات نہیں اللہ تمہارے مطالعہ کو رونا بھی پتا اور بچت پہ کے دل میں شکوا نہ ہو بس دل میں تکلیف ہو رہی ہے تکلیف کے لیے رو رہا ہے تو رونے میں کچھ سواب ملتا ہے والوں کا ایک بزرگ سواب نے لکھا ہے کہ ایک صاحب گزرے دیکھا تو بڑے بزرگ آتی ہیں اللہ والے صاحب کشو کرانا اور جناب بڑے مریضوں کا حلقہ یہ وہ ایک صاحب گئے مت جگہ بیٹھے رو رہے تو پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے صاحب تو ہے سنا گھوم لے رہے گھوم لے رہے تو تین چار والے نے کہا کہ آپ بھوک لگ رہے تو آپ بچے ہیں جو بچے رویا کرتے ہیں بھوک آپ اتنے بڑے ہو کے اور بھوک تو وہ کہہ رہے پھر کیا پتا تم کیا جانا کیا پتا میرے رونا ہی دیکھنا مقصود ہو وہ جو مجھے بھوکا رہتا ہے تو شاید اس کا مقصد یہی ہو کہ میں روں پھر جو رواں تو اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات رونا بھی پسند رونا کوئی صبر کے مناسب نہیں تبکل کے مناسب نہیں لیکن رونے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ یقین ہو کہ میں تو اپنے مجھے تو اپنی ذات کی پتا ہے اس ذات کے اندر مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں لیکن فیصلہ وہی ہے جو انہوں نے کر دیا فیصلہ انہی کا ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ بصیرت کے مطابق مصلحت کے مطابق بصیرت انہی کی ہے اور فیصلہ انہی کا ہے میں اس فیصلے کو بربی رہا اپنی اس فیصلے کو بڑھا دوں یہ ہے یہ ہے جس کو سب کہتے ہیں جس کو تفویض کہتے ہیں اللہ رسول کیا جہاں تفویض جو اپنا معاملہ اللہ کے ضرور کر تفویض کے معنی سپرد کر دینا اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا یا اللہ مجھے نظر میں یوں آ رہا ہے تو میں ان کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن فیصلہ آپ ہی کا ہے جو آپ نے فیصلہ فرما دیا جو نہیں بتا جب انسان اس بات کا ایمان اور ایمان دل میں پیدا کر لے کائنات کا کوئی بچہ کوئی ذرہ ان کی وصیت کے بغیر حرکت نہیں کر رہا جو کچھ ہو رہا ہے انہیں کی وصیت سے ہو رہا ہے اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو یہ جو ہم لوگوں کو غم صدمے کے موقع پر ناقابل برداشت ہونے لگتا ہے پریشانی بہت ہوتی ہے دن رات اسی بکھم میں گزر آئے ہیں دن رات اسی گھن کی طرح وہ پریشانی لگی ہوئی ہے یہ سب اس وجہ سے کہ یہ سب کام یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں تو میں پورا کام نہیں کیا چاہتا یہ ہو گیا پورا کام کر لے گا یہ ہو جاتا ارے جو کچھ ہو رہا ہے تو بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی مشیت سے کر رہا ہے انہیں کی تقدیر سے کر رہا ہے تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی خدمت اور مصلحت کے مطابق ہے اور اس پر قابض ہے جس کے سوا اطمینان کا صبر کا سکون کا کوئی راستہ نہیں یاد رکھ ایک کافر کا بھی عزیز مر گیا اور ایک مسلمان کا بھی مر گیا کافر کا عزیز مر گیا اور سب کرو کسی ڈاکٹر کی غلطی سے مر گیا ڈاکٹر نے علاج غلط کر دیا اس سے مر گیا تو کافر کے پاس صبر کا کوئی راستہ نہیں اس واسطے کہ وہ یہ سوچے گا کہ وہ ہو گیا ڈاکٹر نے مار دیا اور اس ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی اگر یہ ٹھیک طریقے سے علاج کرتا تو نہ مارتا تسلی کا کوئی راستہ نہیں اور ایک مومن کے واسطے راستہ یہ ہے کہ بے شک ظاہری سبب میں ڈاکٹر کی غلطی سبب بن گئی اس کی معاف تھا اس لیے مر گیا. ورنہ حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ اس کا مرنا اللہ تبارک وتعالیٰ کی وصیت سے ہوا, وہ چاہتے تھے کہ عزت پائے, تو ان کی وصیت سے مرا. اگر یہ ڈاکٹر غلطی نہ کرتا, صحیح دوا دیتا, صحیح دوا بھی الٹی پڑ جاتا, اس ڈاکٹر کے پاس مارا جاتا, کسی اور کے پاس جاتا, وہ بھی غلطی کر دیتا. جو بھی کچھ کر لیتا ہوتا وہی جو تقریر میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ڈلیٹ کیا تھا. اس واسطے فیصلہ انہیں کا ہے, اور جو وقت ادھر سیدھی ساری بات یہ ہے کہ وقت آگے کا تھا, اس کا اس کے دن گنے جا چکے تھے, اس کے سانس گنے ہوئے تھے. جس دن پیدا ہوا تھا, پیدا ہونے سے بھی پہلے حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, روز چار چار مہینے کے بعد اس کی سب کچھ جس میں لکھ دی جاتی ہے, کتنے دن زندہ رہے گا, اتنے سانس لے گا, اس سے آگے نہیں لے سکے. تو یہ سب اللہ کی وصیت میں تھا, اسی کے تقریب سے ہوا. یا تو تسلی کا راستہ نکلتا ہے, اطمینان کا راستہ نکلتا ہے. تو جتنے ناگوار امور پیش آئے جو غیر تھے, تو ان کے اوپر یہ سمجھو کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جیسا چاہا کیا, مجھے کیا پتا, اس کی حکمت اور بدلہ وہی جانتے ہیں. ویسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف کے اظہار کی مجھے اجازت ہے, اور ہم ہو رہے ہیں اس غم کے اظہار کی بھی اجازت ہے, اور اس تکلیف اور غم کو دور کرنے کے لیے جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے, تبدیل کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن جو کچھ کیا, جو کچھ ہو رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. اس کے سوا کوئی راستہ سکون کا ہے نہیں, اجازت ہے, کبھی نہیں مل سکتا سکون سوائے اس ایک تصور کے کہ تبدیل کرے انسان اللہ تعالیٰ. یہاں یہ بھی آپ کر, یہ تبدیل یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کے حوالے کر دینا, اللہ تبارک وتعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا, جو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ برحق ہے. اس بات کا ایمان رکھنا, یہ واقعہ پیش آنے کے بعد تو ہے, یہ جب واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بعد تو کرنا ہی ہے. لیکن جب دعا مانگ رہے ہو یا اللہ یہ کام کر دی, یا اللہ یہ کام کر دی, اس وقت بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, مانگ کرا اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مانگ رہا ہوں کہ وہ دیں گے. لیکن اگر بالفرض نہ دیا تو فیصلہ ہونے کا صحیح, تو بھی فیصلہ ہونے کا صحیح. تو دعا مانگتے وقت بھی انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر میری مسئلہ کے مطابق ہوگی دیں گے, نہیں ہوگی نہیں دیں گے, اگر نہ ملی تو شکوا کوئی نہیں ملے, وہ اللہ تبارک وتعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز بہتر ہے, نہیں کون سی چیز بہتر ہے. بچہ ماں بچہ تڑپ رہا ہے ماں باپ کے سامنے, چھری دے دو, پستول دے دو, لیکن نہیں دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, اس واسطے کہ جانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں پستول آ گیا تو پورا جانے اپنے جان کا جان لے لے گا, جو اپنا کیا اثر بنائے گا اس واسطے نہیں دے دیں, اس کی وجہ لا کے ٹاپی دے دی, یہ لے لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کہاں اور ہمارا علم کہاں, ایک بچے کو جتنی سمجھ ہے ہمیں اللہ کے مقابلے میں اتنی نہیں سمجھ رہے. تو جب ماں باپ کا یہ فیل کہ ریوالور نہیں دیا اور ٹاپی دے دی, تو اللہ ان کا یہ فیل مبنی پر حکمت ہے. تو اللہ جل جلالہ اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اس سے جو بڑا چیز دے دیے بڑا چیز دے دی, تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو اگر دے دی اپنا کام تمام کر دیں, تو وہ اگر نہ دیں کوئی اور چیز دے دیں اس سے زیادہ زیادہ چیز دے دیں, تو یہ ان کا ان کی حکمت کا عین تقاضا ہے. جب مانگ رہے ہو اس وقت بھی دل میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اگر مسئلہ آپ کے مطابق ہوگی تو ملے گی, نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی, اگر نہ بھی ملی تو مجھے وہ احساس ہے. یہی سے یہی رسیہ نکلتا ہے کہ بسا آپ دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے, خوب سمجھ لیجیے سب سے ہوتا ہے, کوئی خالی نہیں ہے. لیکن پورا کام کو مانگتے 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 اتنے دن ہو گئے اور ملتا تو ہے, پورا چیز کی دعا مانگ رہے ہیں اتنے دن سے لیکن نہیں ملے. تو اس کے نتیجے میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک خرابی تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ خیال کرتے بھائی بہت مانگ لیا بہت مانگ لیا, اب ملتا تو ہے نہیں, تو چھوڑو دعا کرنا چھوڑو, تو یہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اجی سارا سال سے مانگ رہے ہیں دعائیں نہیں قبول, تو دعا کرنی چھوڑ دیں. اور دوسرے بار آپ اللہ بتائے شکوا پیدا ہو جائے, اللہ میاں میں اتنے دن سے مانگ رہا ہوں آپ جیسے ہی, تو شکوا پیدا ہونا بھی غلط جب ہم نے آپ کیا تمہیں کیا بولے تمہارے حکمت مطلب کے مطابق ہے کہ نہیں ہے شکوا پیدا ہونا بھی غلط اور دعا کو چھوڑنا بھی غلط دعا کو چھوڑنا بھی غلط کتاب مل تو رہی نہیں تو اب کیا مانگے یہ دعا چھوڑنا بھی غلط کیوں اس واسطے کہ کیا پتا کہ اب تک تو تمہاری مسئلہ کے مطابق نہیں ہو اور آگے مانگو تو مسئلہ کے مطابق ہو بتا دے گے تو اس واسطے دعا چھوڑے نہیں سارا سال مانگ رہا ہے نہیں ملی پھر بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی جب مسئلہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی تو اس واسطے نہ دعا مانگنی چھوڑنی چاہیے اور نہ شکوا پیدا ہونا چاہیے نہ امیدی مایوسی پیدا بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بحث کرم ہے اس کا کہ ہماری بے ادبیوں گستاخیوں کے باوجود ہمیں دے رہے ہیں ہماری گستاخیاں کچھ کم ہیں بے ادبیاں کچھ کم ہیں لیکن دے رہے ہیں جس طرح دے رہے ہیں اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں جو ان کا انکار کر رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں تو تم تو پھر بھی مومن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو تو کیا تم مانگو گے تو تمہاری مصلحت کی چیز نہیں دیں گے دیں گے ضرور دیں گے انشاءاللہ ضرور دیں گے ہاں وقت بعد اوقات آگے پیچھے ہو جاتا ہے تم نے ایک منصوبہ بنا لیا کہ بڑا وقت ملنی چاہیے اب اس وقت نہیں ملی تو شکوا پیدا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے تنگ دل ہو رہا ہے اور دعا مانگنے چھوڑ رہا ہوں یہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید ہے اگرچہ قرآن شریف نے فرمایا کہ اچھا ارشاد ہے کہ هو الذي ينزل عليكم الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہارے اوپر بارش بھیجتا ہے بارش بھیجتا ہے من بعد ما قنطوا جب سے لوگ ناامید ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی بھیجتا ہے اور وین شروع رحمتا اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے اس کا ایک معنی تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آدمی بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے تو بالکل اس وقت میں بارش آتی ہے تو گویا زیادہ رحمت کی چیز ہوتی ہے لیکن حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات رہتا ہے نشاط فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نا امیدی کے بعد بھی دیتے ہیں کیا مانا کہ ناامید ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ سر دیا نہ جاتا کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کے پاس جائے کسی بادشاہ کے پاس کوئی چیز مانگے کسی پر چیز دے دی اس نے ایک مرتبہ مانگی نہیں دی دوسری مرتبہ درخواست بھی نہیں دی تیسری مرتبہ کو درخواست میں کہہ دیا کہ آپ تو دیتے ہی نہیں لہٰذا مانگتا نہیں مانگنے کا یہ کہہ دیا تو اگر یہ کہہ دیا تو وہ بادشاہ خوش ہوگا ناراض ہوگا اور آئندہ کبھی اگر دینے کا ارادہ بھی ہوگا تو آئندہ نہیں دے گا تو یہ بیوقوف تو میرے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں دیتا ہی نہیں لہٰذا اب آئندہ کبھی نہیں دے گا تو نا امیدی اور یاد اگر اختیار کر لیا کوئی دنیا کے بادشاہ کے سامنے کہ میں تو آپ سے نا امید ہوں آپ کا اور دینے والے ہیں نہیں اگر یہ کسی کسی کہتے دیتا بھی ہوگا تو روک لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے اس کا مانگا نہیں دیا اس کو اتنا تقاضا یہ تھا کہ ان کو زندگی بھر کبھی نہ دیتا لیکن اس کے باوجود کہ وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے باوجود ينزل عليكم الغيث من بعد ما قنطوا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں تو یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے بے ادبیوں کے باوجود گستاخیوں کے باوجود وہ عطا فرماتے ہیں تو کبھی یہ دعا کے اندر یہ خیال نہ کرے کہ صاحب اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں لہٰذا وہ قبول نہیں ہوتی زیادہ چھوڑو مانگتے رہو مسلسل مانگتے رہو تو یقیناً انشاءاللہ جس وقت مسئلہ ہوگی ملے گی اور اگر مسئلہ نہیں ہوگی اس سے اچھے حالات اچھے بہتر کوئی چیز مل جائے گی اللہ کے نام یہ ہے تفویض تو تفویض پہلے بھی واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی جب دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں اچھا ہو جاؤں مجھے صحت مل جائے میری یہ پریشانی دور ہو جائے اس وقت تو آپ کے وقت میں بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ مانگ تو رہا ہوں لیکن یا اللہ فیصلہ آپ ہی کا بڑا ہے آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ جو کچھ فیصلہ فرمائیں گے حق کی ہے اور جب پیش آ جائے کوئی واقعہ خلاف طبیعت ناگوار تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے حوالے کرے کہ بھائی اللہ کا فیصلہ یوں تھا، اللہ کی مشیت یوں تھی، وہی بہتر جانتے ہیں. تم کیا جانو اس کائنات کے نظام کو؟ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو تکلیفیں دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، آروں سے چیز دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کو آروں سے چیز دیا گیا، اور کیا کیا مصیبتیں ان کو بنا دی کی گئی، اور کفار گندرا رہے ہیں، ایش کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں دنیا کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصیبت جاری ہے، بس ان کی حکمت کا نظام جاری ہے. فرمایا کہ ماں ماں پرورین دشمنو مانی کشیم دوست، ماں پرورین دشمنو مانی کشیم دوست، کسرا کراؤ چگنا رسدہ قضائے ماں. ہم بالا صاحب دشمن کو پالتے ہیں، دشمن کو پالتے ہیں، اس کو عیب دے رکھے ہیں، آرام دے رکھے ہیں، مزے اڑا رہا ہے دشمن ہمارا، اس کو مزے اڑا دے رہے ہیں. ماں پرورین دشمنو مانی کشیم دوست، اور دوست جو ہے ہمارا کیا اس کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، آروں سے چیرا جا رہا ہے. یہ آئے زکریا علیہ السلام کو دیکھو، آئے سے چیر دیا ہمارے پیاروں کو اپنے چلو شروعات میں، اور پتھر بنا رہے ہیں نوح علیہ السلام کو 950 سال تک، 900 سال تبلیغ کر رہے ہیں اور جواب میں پتھر بن رہے ہیں. یہ ہمارا پیار اس کو پتھر بن رہا ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو دیکھ لو کہ بہتر ہے اور کتنا ہے اور قارون ہے اور فرعون ہے، کہ جناب دنیا کی ساری دولتیں ان کو میسر ہیں. تو یہ ہماری حکمت کا نظام چل رہا ہے اس کائنات کے اندر. ماں پر بڑے دشمن مامی کچھ ہیں تو کسرا چراؤ کیوں نہ رکھا در سلائے ماں، ہم نے جو کچھ فیصلہ کر دیا اس میں کسی کو کیوں نہ چرا کے مجاز نہیں. تمہاری یہ چھوٹی سی عقل، کتنی سی عقل جو اپنے ذات کے ارد گرد سے باہر سوچ نہیں سکتی، وہ اس کائنات کے مسئلاتوں پر کیا احاطہ کرے گی، کیسے سمجھے گی کیا مسئلہ ہے اس کائنات کے اندر. لہٰذا اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہماری حکمت سے پہنچ رہی ہے، ہماری مسئلہ سے پہنچ رہی ہے، تمہیں کیا بتا. اور ہاں بتا، اگر ایمان ہے اور فکر صحیح ہے تو اس مسئلہ کا کچھ پتا چلے گا اس وقت جب یہ آنکھیں بند، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پہنچو تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب صبر کرنے والوں کو، تکلیف پر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے تو وہ تمنا کیا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر آریوں سے چیر دیا جاتا، کاش ہمارے جسم سے کھانے ادھیڑ دی جاتی تو ہمیں یہ تکلیف پہنچتی، تو آج اس کا اس کے صبر کا اجر ہمیں ملتا. یہ تمنا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات ہے، اس لیے کہ پتا لگے گا کہ کیا نعمت مل رہی ہے. یہاں تو کچھ پتا نہیں. تو اگر ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر، اس کی قدرت پر، تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تفویض کرے. نہ کرو تفویض، چلو نہ کرو، شکوا کرو، اللہ میں نے بڑا معذ اللہ، اس میں معذ اللہ، اللہ میں نے بڑا برا اب تک کر یہ سوچ لو، اللہ میں نے یہ جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں جن مشکلات کا شکار ہوں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، معذ اللہ سوچ لو. کچھ کمی ہوئی تکلیف میں، اس زیادتی کو کا کہہ کر کوئی تکلیف میں کمی ہوئی، کوئی پریشانی ختم ہوئی، کوئی دکھ کم ہوا، دکھ تو جیوں کا دوں، اور آخرت کا عذاب الگ، آخرت کا وبال الگ. اور اللہ بتائے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ، اور یہ کہہ دو کہ جی جو کچھ پہنچا وہ اللہ کے حکم سے پہنچا، اس کی حکمت سے پہنچا، فیصلہ اسی کا ہے، میں نہیں جانتا کس میں مسئلہ کس میں حکمت ہے. یہ کہہ دیا تو یہ ساری مصیبت تمہارے لیے ایک سرمایہ آخرت بن گئی، آخرت کا سرمایہ بن گئی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو اجر دیں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آج بھی تم ان کا تصور نہیں کر سکتے کیا اجر ملنے والا. اس لیے فرمایا نبی کے دو جملے ہیں لیکن ساری کائنات ہے اس میں، فرما دیا کہ فائن اصابہ کا شہید ہوں، اگر کوئی تکلیف پہنچے بڑا تکل، یہ نہ کہو کہ لو انی فال چکا نہ کرا وغیرہ، ایسا ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، ولیکن کل قدر اللہ، یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، اسی کا تصور ہے، وہ تصور فرما رہے ہیں اس کے اوپر. وما شاء فعل، اور جو چاہے ہاں جو لگایا کرے، تو اس کو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو چاہے وہ کرے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. بین اللہ تقطع عمل الشیطان، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بات میں فرمایا، اور ان اللہ والوں کی ہر بات سبقہ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دل میں یہ سوچا, مجھ سے ایک کچھ پیسے میرے کہیں کھو گئے, ضائع ہو گئے, کچھ پیسے کچھ روپیہ ضائع ہو گئے, اور ہوا میری اپنی غفلت, یعنی کوئی کوتاہی اسی عبادت میں جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو. تو میں نے دیکھا تو مجھے بہت صدمہ ہوا, اور حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس بات کا تو صحیح مطلب جائزہ لے چکا کہ دل میں مال کی محبت نہیں ہے, اس واسطے کہ کبھی کوئی مال حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں ساری عمر میں, کہ کھلا کام اس لیے کر لوں تاکہ تمہیں پیسے مل جائے, ایسا کام تو ساری عمر نہیں کیا. تو اس لیے الحمدللہ یہ تو بیگ میں تھا کہ مال کی محبت نہیں. اسی طرح اگر غیر اختیاری طور پر کچھ پیسے ضائع ہو جائیں, کھو جائیں, نکل جائیں, چوری ہو گئے, پر حفاظت کی تھی مگر چور لے گیا, لیکن حفاظت کے بغیر کھو گئے, تو میں نے دیکھا کہ اس کا بھی مجھے الحمدللہ زیادہ صدمہ نہیں ہوتا. معمولی صدمہ تو ہوتا ہے لیکن زیادہ اس لیے نہیں ہوتا کہ غیر اختیاری معاملہ ہے, ہو گیا. لیکن جو پیسہ اپنے کوتاہی سے گیا, یہ خیال ہوا کہ بھائی اگر اس طرح حفاظت کرتے تو یہ نہ جانا چاہیے تھا, ہماری کوتاہی ہوئی, الماری کھلی چھوڑ دی, سب دو پر چھوڑ دیا, بے جگہ رکھ دیے, اس کی وجہ سے ہو گئے, تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہم نے ہماری طرف سے زیادتی ہوئی. اور اصل میں ان اللہ والوں کو افسوس پیسے کا نظارہ نہیں ہوتا, افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی, اس نعمت کا صحیح کی صحیح حفاظت نہیں کی تو کہیں پر پکڑ نہ ہو جائے, اصل افسوس تو یہ ہوتا ہے. لیکن اس کو حضرت نے یوں تعبیر فرمایا کہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے کوتاہی کی اپنی عبادت میں, صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی, اس سے بہت افسوس, بہت صدمہ ہوا. جب دیکھا بہت ہی صدمہ آ رہا ہے, بار 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 خیال دل سے اترتا ہی نہیں ہے, ہر وقت دل کا خیال آ رہا ہے, تو میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی غلط بات, کسی پچھلے واقعے کا اتنا کرما لینا, اتنا اثر لینا کہ ہر وقت دل دماغ پہ چھا جائے اور کسی وقت اترے نہیں, یہ تو بہت غلط بات. تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے اندر اتنا ہے, جو پچھلا واقعہ آ جائے صدمہ تو کرنا چاہیے لیکن صدمہ بھی حضور میں ہونا چاہیے, ایسا زیادہ جو ہو رہا ہے یہ تو ڈنک کی بات ہے. تو میں نے اس کا علاج کیا, علاج دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ارے بھائی کیوں صدمہ کر رہے ہو پیسے گم ہونے کا, تو پیسے اس اگر گم ہو جاتے غیر اختیاری طور پر تو اتنا صدمہ نہ ہوتا, تو جو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ کوتاہی کیوں ہوئی کہ یہ پیسے کھو گئے, کوتاہی کیوں کی میں نے, اس پر صدمہ ہو رہا ہے. تو بھائی یہ کوتاہی تم نے کی, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مصیبت ہی سے کی, اللہ تعالیٰ کا تو تعلق تھا, ہزاروں میں آنکھ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کوتاہی بھی اللہ تعالیٰ کی وصیت سے ہوئی, تو اب یہ ہو گئی, ہو گئی, اب توبہ کر لی, اب وہ غلطی تو دوبارہ سبق مل گیا, آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے, اور اس واسطے جو پچھلا قصہ ہے اب اس کے اوپر اتنا زیادہ صدمہ نہیں کرنا چاہیے. بنا جس وقت یہ دل میں آئی بات کہ یہ جو کوتاہی ہوئی یہ بھی اللہ کی وصیت سے ہوئی, تو الحمدللہ فرماتے ہیں ایسا دل میں ٹھنڈک پڑ گئی جیسے کسی نے برف رکھ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف سے ہو رہا ہے. تو اس لیے کوئی بھی واقعہ صدمے کا ہو اس کو صدمہ تو کرو لیکن صدمہ حد سے تجاوز نہ ہو کہ دن رات اسی میں کھوئے ہوئے ہیں, یہ جب خیال آئے جان سنانے لگے بھائی اللہ میاں کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کر اللہ تعالیٰ جان, بس یہ سپرد کر دو اللہ کے, سپرد بتو مایا فیصلہ تو دانی حساب کم ہو گئے, اس کا میں نہیں جانتا کہ اس کے سوا کوئی راستہ عافیت اور سکون اطمینان کا اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے, اپنے ذات کے اوپر تقدیر, اپنے ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ, اور اس کی حکمت اور قدرت پر ایمان. اگلی حدیث ہے عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال, یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے, جیسا پہلے کر سکو حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کی نقل فرمائی, اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی, اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قرآن مجید میں موجود ہے, وہ تو لفظ اور مانن وہی ہے, اور ایک کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ پہنچائے. اس کے الفاظ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہوں، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا عبادی، اے میرے بندوں، یہ خطاب ہو رہا ہے ساری عالم انسانیت کو، تمام بندوں، اے میرے بندوں، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا. کیا مانا؟ قدرت تو ہے اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی، قدرت کا جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ قدرت کو یہ کاج ہے، لیکن میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں کسی بھی اپنے بندے پر اتنا ظلم نہیں کروں گا. وما انا باللہ من العبید، میں اپنے بندوں کو ظلم کرنے والا نہیں. تو میں اپنے اوپر حرام کر لیا ظلم کو، حالانکہ مجھے قدرت بھی تھی، اور اگر کرتا تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا، کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا، کسی کے سامنے مجھے جواب دہی بھی نہیں کرنی تھی. اس کے باوجود میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا کہ میں کسی اپنے بندے کے ساتھ، کسی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کروں. وجعلته بینکم محرما، اور جس طرح آپ نے اوپر حرام کیا تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے، اس کو بھی حرام کر دیا. فلا تغالب، لہذا ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. پہلے یہ بات فرمائی کہ میں نے حرام کر لیا ظلم کو، ایک تو اشارہ اس بات کی طرف کہ بندے کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے اخلاق اختیار کرے، اپنے مالک کے، اپنے خالق کے، دخل لکھوں گی اخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق، اللہ تعالیٰ غنی و کریم ہے، تو تم بھی اپنے ہم جن کو بدان کرو، اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرو، یہ حکم دیا گیا. اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ کسی بندے پر ظلم نہ کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ میں نے باوجود قدرت کے، تو قدرت تھی ظلم کرنے کی، اور کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے جواب طلب کرے، پھر بھی میں ظلم نہیں کرتا. تو اے بندو، تمہیں تو اور زیادہ ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں میرے پاس جواب دینا ہے. تو لہٰذا ظلم نہ کرو، ظلم سے بچ، ایک بھی یہ بات فرمائی. دوسرا، یا عبادی کلکم ضالون الا من ھدیت، یاد رکھو میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر وہ شخص جس کو میں ہدایت ہوں. ہدایت ضلالت میرے قبضے میں، تو اے ہم مجھ سے یہ اگر میرے الگ رہ، کوئی شخص چاہے کہ میں ہدایت حاصل کر لوں، نہیں کر سکتا. تو ہدایت میرے قبضے میں، ضلالت میرے قبضے میں، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت ہوں. فاستہدونی اہدکم، تو مجھ سے ہدایت مانگو، یعنی جو دعا مانگتے ہو اس دعا کے اندر ہدایت بھی مانگو کہ یا اللہ مجھے ہدایت دیجیے. ذرا کسی وقت سے جو دعا تنظیم فرمائی گئی سارے قرآن کریم کے خلاصے کے طور پر سورہ فاتحہ میں، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور پہلے ہی سکھا دیا اللہ نے، قرآن کھولتے کل سے پہلے جو چیز سکھائی وہ یہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بڑی چیزیں سکھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو مانگتے رہو، کسی وقت چھوڑو، یہ اللہ مجھے ہدایت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر وقت نمازوں کے اندر تو پڑھتے بھی ہدایت حاصل مستقیم، عام دعاؤں کے اندر بھی آپ کی ادیا معصورہ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہم اہدنی وصدقنی، اللہم اہدنی وصدقنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے. صدقنی، اور میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں، ان کا معمول تھا ساری عمر کہ جب کبھی کوئی دشمکش کا دشمکش پیش آتی، ہر انسان کو پیش آتی، خیال ہوتا ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، تو جب بھی کشمکش پیش آتی تو ایک لمحے کے لیے فوراً دل دل میں یہ دعا پڑھ لیتے، اللہ مہدنی وصدقنی، اور اللہ اغفر لی واغفر، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، یہ جو میرے سامنے کشمکش پیدا پیش آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کون سی چیز بہتر ہوگی. اے اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو کہ اللہ وہ راستہ اختیار کر دوں. تو یہ بڑی عجیب غریب بات, جب بھی چشمہ میں کوئی پیش آئے, جب بھی کوئی پرولا پیش آئے, یہ خیال پیدا ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور آپ اس سے ہدایت کی طرف اللہ کا دینی ہو سکتی. فرمایا کہ فاستغفروني أهديكم, مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں. یا عبادی كلكم جائع إلا من أطعمكم, میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں. فاستطعموني أطعمكم, تو مجھ سے مانگو کھانا میں تم کو کھانا دوں. مجھ سے مانگو, کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو لیکن کھانا اللہ کے یہاں سے مانگو, چاہے ساری دنیا کی نعمتیں رکھی ہو گھر کے اندر لیکن کھانا اللہ سے مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا کھانا کھانے کے بعد تو یہ فرماتے تھے, دعا کرتے تھے کہ غیر مغفور ولا مغفور ولا موسع ولا مستغنی عنہ, یا اللہ یہ جو میں کھانا اب کھانے کے بعد جا رہا ہے نا, تو یہ بڑی نفسیاتی بات ہے کہ جب آدمی کھانا کھا چکا ہوتا ہے, پیٹ بھر لیا, سب کچھ کر لیا, تو وہی کھانا پہلے جب بیٹھا تو بڑی اس کی طرف رغبت تھی, بڑا شوق تھا, دل چاہ رہا تھا کہ کھاؤں, اور جب پیٹ بھر گیا تو اسی سے نفرت ہو جاتی, اور اس سے نفرت ہونے کے بعد وہ دیکھنے سے اس کی طرف اب دیکھنے کا مجھے نہیں چاہتا, تو اس کو اس طرح آ جاتا ہے جیسے بڑی عجیب چیز ہے. حالانکہ ابھی 10 منٹ پہلے اس کی طرف بڑے شوق لوگ کے طرح آ رہا تھا, اور اب ہٹا رہا ہے تو نفرت سے ہٹا رہا ہے, معاذ اللہ حکام سے ہٹا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا پڑھتے کہ غیر نفسی کی زیادہ کی میں ہٹا تو رہا ہوں یہاں سے, لیکن اس لیے نہیں ہٹا رہا کہ میں اس کو اس کی معاذ اللہ میرے دل میں نفرت ہے یا حقارت ہے یا میں اس سے مستقل بے نیاز ہوں, میں تو اس کو ہٹا رہا ہوں اس طرح ہٹا رہا ہوں کہ اس کی طرف میں اپنی احتیاج بھی ظاہر کرتا ہوں, میں بتا نہیں ملتا لیکن ہر میرا پیٹ بھر گیا اس وقت ہٹا رہا ہوں, اور غیر مقصور اس نمک کی ناشکری مقصود نہیں, اور بڑا موت جائیں, اور یہ بھی نہیں کہ ابھی ہمیشہ کے لیے چلا جائے میرے پاس سے, بلکہ پھر ضرورت پڑے گی مجھے بڑا مستقل ہاں, اور میں اس سے بنیاد بھی نہیں. تو یہ ہر شخص ہاں کتنا کھانا گھر میں رکھا ہو لیکن مانگو اللہ کے, یا اللہ بھوک لگ رہی کھانا دے دوں, ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ یہ جب بھوک لگے گھر دو لگے, یا اللہ بھوک لگ رہی کھانا دے دی, تو تب تک عمونی اور ٹائم کو مجھ کے مجھ سے مانگو تو میں تم کو کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کفوت, تم میں سے ہر شخص برہنا ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑے دوں. تب تک سونی اکشو کو, تو مجھ سے مانگو لباس میں تمہیں لباس دوں گا. جمانا کہ دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ لباس میں نے اپنے قوت بازو سے کما لیا, میں نے اپنی کوشش سے کما لیا. ارے تم کیا تھے, تمہارا قوت بازو کیا تھی, اگر میں دینے کا ارادہ نہ کرتا تمہاری مجال بھی کیا حاصل کر لیتے. اس واسطے جب پہنو تو میری قدرت میری رحمت سے مانگ کرتا ہے, بس تک سونی اب سکوں. اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب پہنتے دعا پر پڑھتے اللہ شکر ادا کرتے الحمد للہ الذی کفاش, یہ دعا پڑھتے اور اس کے ساتھ اس بات کا احتجاج فرماتے, اور گویا ایک طرح سے اپنی احتیاط کا اظہار فرماتے کہ میں محتاج ہوں. اور یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, کیا جملے ہیں, فرمایا کہ میرے بندو تم صبح شام خطائیں کرتے ہو, میرے بندو تم صبح شام خطائیں کرتے ہو, رات کے خطائیں کرتے ہو, وہ انا اغفر الذنوب جميعا, اور میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, بس تک ضروری اغفر لکم, لہذا مجھ سے استغفار کرو, مجھ سے مغفرت مانگو, میں تمہاری مغفرت کروں. مانا یہ کہ گناہوں سے مایوس نہ ہو, گناہوں سے مایوس نہ ہو, مجھ سے استغفار کرو, مغفرت مانگو, آئندہ کے لیے تہیا کرو تو میں تمہاری مغفرت کروں. اور فرمایا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضروني, اے میرے بندو تم کبھی ساری جڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے, کوئی بھی نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتے, میرا انکار کر لو معاذ اللہ, میرا استہزاء کر لو معاذ اللہ, مجھ سے شکوا کر لو معاذ اللہ, گلا کر لو کچھ بھی کر لو لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسے مجھے نقصان پہنچا سکتے. اور ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, اور ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. اے میرے بندو, اگر تم میں سارے اگلے پچھلے جمع ہو جائیں جتنے بن چکے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں, وانسکم وجنکم سارے انسان سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر ایسے ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی انسان ہے اس جیسے ہو جائیں, یہ سب ایسے متقی ہو جائیں جو تم جو سارے انسان جنات میں سب سے اعلیٰ درجے کا متقی ہے اس جیسے بن جائیں سارے انسان سارے جنات, یعنی سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر سارے ویسے ہی بن جائیں تو تمہارے اس طرح متقی بن جانے سے میری سلطنت میں ایک حبہ اضافہ نہیں ہوتا. ماں زیادہ ساری کرتی ملکی صحیح. اور یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اکثر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اور اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے سارے انسان اور جنات وہ مل کر ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کا سب سے فاسق انسان سب سے زیادہ گنہگار انسان سب ایسے گنہگار بن جائیں تو ماں نہ پتا تاری کا میں ملکی سیا میری سلطنت میں اس سے ایک حبہ ایک ذرہ کمی نہیں آتا. تو تمہارے تقوی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں, تمہارے کچھ کو بزرگ سے مجھے کوئی نقصان نہیں. تو یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إلى أرسل البحر. اور فرمایا کہ تمہارے سارے اگلے پچھلے سارے انسان اور جنات اگر سارے ایک جگہ جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے مل کر کوئی دعا مانگے, کوئی چیز مانگے, کوئی فرمائش کرے اور میں سب کو دوں جو وہ مانگے وہ دوں, سب کو دے دوں, تب بھی میرے پاس مجھے میری جو میری جو سلطنت ہے, میری ملکیت ہے, اس میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سمندر میں سوئی کے ڈبونے سے سمندر میں کمی آتی. سمندر کے اندر سوئی ڈبو اور نکالو تو جتنا پانی اس سوئی کے ناکے پر لگا اس نے سمندر میں جتنی کمی پیدا کی اتنی کمی بھی میرے ملکیت میں نہیں آتی, میری سلطنت میں نہیں آتی. تو میں سب کو اگر سب کچھ دے دوں تب بھی. تو کہنا کیا مقصد ہے؟ مجھ سے مانگتے ہوئے شرماؤ نہیں, مجھ سے مانگتے ہوئے ہچکچاؤ نہیں, مجھ سے مانگتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ بہت مانگ لیا اب کیا مانگے. ارے مانگو, جتنا منہ میں آتا ہے مانگو, جتنا جی میں آتا ہے مانگو, مانگتے رہو. اگر تمہاری مسئلہ کے مطابق ہوگا ضرور دیا جائے. یا عبادی انما ہی اعمالکم افسی حالت ثم اوفیکم ایہا. اے میرے بندو, یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو, اسی حال ہے تم, یہ سب ہمارے پاس محفوظ ہو رہے ہیں, سب ریکارڈ ہو رہے ہیں. یہ جتنے اعمال کر رہے ہو یہ سارے کے سارے میرے پاس محفوظ ہو رہے ہیں. ثم اوفیکم ایہا, جب ایک وقت آئے گا جب سارے اعمال کا سلا میں اکٹھا تم کو دوں گا, پورا پورا دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, تو اگر ان اعمال کے نتیجے میں وہاں اس کو بھلائی ملی اللہ کے پاس تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو اعمال کے بدلے میں نیک سلا ملا. ومن وجد غیر ذلک, اور اگر معاذ اللہ وہاں جا کر بھلائی نہ ملی, معاذ اللہ عذاب کا سزا کا سامنا ہوا, فلا یلومن الا نفسہ, تو وہ ملامت کسی اور کو نہ کرے اپنے آپ کو کرے. اس لیے کہ یہ سزا جو مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ میں نے ظلم کو حرام کر لیا, یہاں ظلم کی وجہ سے نہیں مل رہی بلکہ اتنی تم کو دعوتیں دی, مجھے پکارو, مجھے مجھ سے مانگو, مجھ سے مفرت طلب کرو, مجھ سے رزق مانگو, مجھ سے لباس مانگو, مجھ سے کھانا مانگو, اس کے باوجود اگر آخرت میں جا کر یہ انجام تمہارا ہو رہا ہے تو یہ تمہارے اپنے نادانی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بلا یلومن نہ الا نفسہ, لہٰذا اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا, کسی اور کو مت کرنا. لا الہ الا اللہ, یہ ہے حدیث قدسی. اور آخر میں جو راوی نے کہہ دیا کہ قال سعید کان ابو ادریس اذا حدث بهذا الحديث جثا على مصدقه، ابو ادریس فلانی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ جب اس حدیث کو سنا دے تو گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گا. یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا پورا راستہ اس میں تجویز فرما دیا. اس واسطے بہت اہتمام کے ساتھ اور اجلال و اکرام کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرمایا تھا. اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لیس لی اہل الشام حدیث اشرف من هذا الحدیث، اہل شام نے جو حدیث روایت کی ہیں ان میں اس سے زیادہ افضل حدیث، اس سے زیادہ اشرف حدیث کوئی اور نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس طرح خطاب فرمایا ہے محبت سے کہ اس کا کوئی جواب، اس کا کوئی نظیر نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب العالمين اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا وتمام لنا وتمام يا الله ما لي عمل ولا يا الله ما كنت راسي بشر منك توفيق لنا يا الله جو باتیں ہم نے پڑھی اور سنی ہیں اللہ ہم سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے. یا اللہ اس محبت کو تمام محبت اور تعلقات پر قائم فرمائے. یا اللہ دین کی صحیح فہمت عطا فرمائے. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813